دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے رسول اللہ کے بارے میں, انکا لعلی خلق عظیم, تم ایک برتر اخلاق پر ہو, تم ایک برتر اخلاق پر ہو. تو اس لیے اس کو لوگ یعنی خصوصیت پیغمبر سمجھتے ہیں, خصاص نبی میں سے سمجھتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں جانتے اس کے بارے میں. دیکھیں یہ ایک عظیم سنت ہے, عظیم حکمت بھی ہے. عظیم سنت ہے, اس کے اندر بہت وزڈم ہے. یہ دائی کا کردار بتایا گیا ہے پیغمبر کی صورت میں, دائی کا کردار. یعنی دائی کا کردار مادو سے بلند ہونا چاہیے, ورنہ اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ مصنوعی طور پر اپنے کردار کو بلند کریں گے, نہیں نہیں یہ مطلب نہیں. مصنوعی کردار متاثر بھی نہیں کرتا. آپ کی معرفت حق اتنی زیادہ بلند ہونا چاہیے کہ اسی سے بلند کردار پیدا ہو, وہ اپنے آپ پیدا ہوتا ہے, مصنوعی طور پر نہیں. تو انکا لعلی خلق عظیم کے معنی ہے کہ تم بمقابل مدعو ایک بلند کرداری کے درجے پہ ہو. حکمانے یہی ہونا چاہیے, ہر دائی کو ایسی ہونا چاہیے. اگر کیونکہ دائی ایک ایسی بات کہہ رہا ہوتا ہے جو خلاف عادت بات ہوتی ہے, رواج کے خلاف بات ہوتی ہے, تو مدعو کیوں مانے, کیوں مانے مدعو؟ تو اس کو کچھ کوئی برتر چیز ہی سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے. میں کچھ مثالوں سے اس کو واضح کروں گا انشاءاللہ. دیکھیں ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ بھی ساتھی ہیں لیکن بہت پکے ساتھی تو نہیں ہیں, لیکن بارہ سی پی ایس سے اپنے کو بتاتے ہیں کہ وہ جڑے ہوئے ہیں. تو ایک ہندو خاتون سے ان کی بات ہوئی اور انہوں نے اسلام کی خصوصیات بتائیں. اچھا, وہ کھاتے ہیں گٹکا. گٹکا آپ جانتے ہیں کہ منہ میں آدمی بھرے رہتا ہے. تو سنتے سنتے وہ خاتون کہتی ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے گٹکا برا ہے, کوئی گٹکا کو اچھا نہیں سمجھتا, لیکن آپ چھوڑ نہیں پائے اس کو. تو اس نے کہا کہ آپ مجھ کو میرا دھرم چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں, آپ خود گٹکا نہیں چھوڑ سکتے. یعنی مجھ سے کہتے ہیں کہ باپ دادا سے جو دھرم مجھے ملا اس کو میں چھوڑ دوں, اور خود آپ تو اپنا گٹکا نہیں چھوڑ سکتے. تو اسپیچلیس ہو گئے وہ, ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو جواب کر دیں. تو دوسرے سے اس کا دھرم چھڑوانے کے لیے اس سے پہلے آپ کو گٹکا چھوڑنا پڑے گا, نہیں تو آپ کی باتیں بے اثر ہو جائیں گی. ایسی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. یہاں دلی میں ایک گرو تھے, ان کا بہت بڑا مشن ہے, ان کا نام تھا گربچن سنگھ. وہ لاکھوں لوگ ان کے مشن میں ہیں. اب وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, ان کا بیٹا ان کی گدی پر ہے. تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں خاص لوگ, ان کی ایک جو باڈی ہوتی ہے اس میں سات آدمی شاید ہوتے ہیں کتنے. تو ان کو اکٹھا کیا انہوں نے اور ان کو کہا کہ آپ لوگ شراب چھوڑ دیں, آپ سے جو کو شراب کی عادت ابھی تک باقی ہو چھوڑ دیں شراب. تو ایک صاحب جو اس میں شریک تھے انہوں نے مجھے بتائی تھی بات, کہا کہ گرو جی ہمارا مشن تو یہ ہے کہ ہم کھانے پینے پہ کوئی پابندی نہیں, یہ ان مشن کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ جو چائے کھا جو چائے پئیں ہماری طرف سے کوئی روک نہیں. تو گرو جی نے گرو بچن سنگھ نے بڑی زبردست بات کہی, ان کہا کہ دیکھیے یہ کہنے کے لیے کہ آپ جو چائے کھائیں پئیں, حتیٰ کہ آپ شراب بھی پی سکتے ہیں, یہ کہنے کے لیے ہمیں خود شراب کو چھوڑنا پڑے گا. یہ وہی ہے, اپنے آپ کو مدو سے اوپر اٹھانا پڑے گا, ورنہ آپ کی بات بے وزن ہو جائے گی. اپنی بات میں وزن لانے کے لیے آپ کو ان سے اوپر اٹھانا پڑے گا. تو خلق عظیم کی بات کوئی یہ خصائص نبوی میں سے ہرگز نہیں ہے, یہ ایک اصول ہے, اصول کہ دائی کا کردار مدو سے بلند ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ خندق میں لوگ بہت پریشان تھے, بہت پریشان تھے, تو ایک صحابی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ محمد ہم سے وعدہ کرتے تھے ہم کسرا قصر کے خزانے ملیں گے ہم کو, وہ احد ہونا لا یا منو الغائت, سب حصار بندی تھی کہیں جا نہیں سکتے تھے. تو اس حالت میں ایک شخص رسول اللہ کے پاس آتا ہے, تو اس کے پیٹ پر ایک پتھر بدا ہوا تھا, کھل کر دکھاتا ہے, وہ علامت پتھر کے بارے بار سے پتھر نہیں, عربوں کا رواج تھا کہ ایک فاقہ ہے تو ایک پتھر باندھ لیں گے, دو ہے دو باندھ لیں گے, علامت کے طور پر ایک رواج تھا. تو اس نے بتایا کہ ایک پتھر بدے ہوئے ہیں, تو رسول اللہ نے اپنا دامن اٹھایا تو دو پتھر بدے ہوئے تھے, تو چپ ہو گیا وہ. تو یہ پتھر کی بات نہیں ہے, وہی خلق عظیم کی بات ہے. اگر آپ اپنے کو مدو کے سطح پر رکھیں, اسی کی سطح پر رکھیں, تو آپ مدو کے لیے بے اثر ہو جائیں گے, آپ کو بات کا وزن نہیں ہوگا. تو انکا لعلی خلق عظیم جو ہے وہ ایک, اس کے اندر ایک اصول ہے, ایک وژڈم ہے, ایک بصیرت ہے کہ دائی کا مقام لینے کے لیے, دائی کا کریڈٹ پانے کے لیے آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی معرفت اتنی بلند ہو کہ اس کا کردار بھی بلند ہو جائے, تب وہ مؤثر ہوگا, ورنہ وہ مؤثر نہیں ہو سکتا. جیسے رسول اللہ کی زندگی بہت سادہ زندگی تھی, تو دوسروں کو آپ سادگی کی تلقین کرتے اور خود جو ہے تکلف والی زندگی اختیار کیے ہوئے تھے, تو کچھ بھی اثر نہ ہوتا اس کا. تو چاہے آپ کے پاس خزائن ہوں, تب بھی آپ کو سادگی ہی پر قائم رہنا ہے, یہ نہیں کہ مصنوعی طور پر آپ کی جو دریافت ہے سچائی کی وہ اتنی طاقتور ہو کہ ہر چیز کم لگے آپ کو, وہ تکلفات آپ کو بے حقیقت معلوم ہو, اس سینس میں ہے یہ, یاد رکھیے. مصنوعی طور پر کرنا یہ مطلب نہیں ہے اس کا. تو یہ دعوت کا کام جو ہے, یہ جو کچھ دعوت کے نام پر ادھر ادھر آپ جانتے ہیں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, وہ دعوت نہیں, وہ تو بس ایک جو بھی دوسرا کوئی لفظ بول لیجیے, دعوت ایک بہت ہی بڑی چیز ہے. آپ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں پہلے سے, تب وہ بات آپ کہہ پاتے ہیں. ایسا نہیں کہ مدو سے سابقہ پڑا تو اسی وقت آپ نے کچھ مظاہرہ کر دیا, ایسا نہیں. پہلے سے ویسی زندگی آپ گزار رہے ہوتے ہیں. جیسے اس نے جب دکھایا دامن اٹھا کے دو پتھر, تو پہلے سے اسی طرح کی زندگی گزار رہے تھے آپ, ایسا ایک بر وقت مظاہرہ کر دیا. تو آپ لوگوں کو دیکھیے, اگر اللہ کے ہاں دائی کا انعام لینا ہے, دائی کا کریڈٹ آپ پانا چاہتے ہیں, تو آپ کو خلق عظیم پہ کھڑا ہونا ہوگا. لیکن پھر میں کہوں گا خلق عظیم پہ کھڑا ہونا کا مطلب کوئی مصروفی بات نہیں ہے. آپ کا شعور اتنا بلند ہونا چاہیے کہ وہ شعور ہی آپ کو خلق عظیم تک پہنچا دے. اب اس بات کو مزید ریسٹریٹ کرنے کے لیے میں آپ کو آج کی مثال دیتا ہوں. اب جب آپ لوگ تشریف لائے یہاں, تو آپ دیکھا ہو ایک لیڈی آپ بیٹھی ہوئی تھی, ایک ہندو لیڈی, وہ بہت پڑھی لکھی لیڈی ہے. وہ پیرس میں اسے ڈاکٹریٹ کیا ہے. وہ بنگالی لیڈی تھی وہ, اور پیرس میں اسے ڈاکٹریٹ کیا ہے. تو کیا ہوا, بہت سیڈ تھی کیونکہ اس کا ہسبینڈ جو ہے اچانک ہارٹ فیل ہو گیا, مر گیا. وہ ابھی جو آئی تھی نا, ابھی چند دن ہوئے اس کے ہسبینڈ کا ہارٹ فیل ہو گیا. اور بہت پکی ہندو ہے وہ, بہت ہی اسٹانچ ہندو ہے وہ. تو اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گیا. اس نے کہا کہ ہسبینڈ میرا صرف ہسبینڈ نہیں تھا, وہ میرا فرینڈ تھا. یعنی میں نے اپنے ایک فرینڈ کو کھو دیا. اب میں اکیلی ہوں, اپنے آپ کو اکیلی پا رہی ہوں. میں اکیلی ہوں اور بہت زیادہ غمگین تھی. تو مجھ سے انہوں نے چاہا کہ میں کچھ بتاؤں. تو میں نے کہا دیکھیے, میں اپنا ایکسپیرئنس بتاؤں گا آپ کو. الگ بات ہے کہ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, اس سے الگ اپنا ایکسپیرئنس بتا سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. لیکن میرا ایکسپیرئنس جو اسلام کے ریفرنس میں ہوگا, اس کی اجازت دیں تو میں بتاؤں. تو کہا کہاں بتائیے. تو چند باتیں میں نے کہیں. میں نے کہا دیکھیے, جو حادثہ آپ پر گزرا ہے وہ حادثہ میرے اوپر اور زیادہ سخت صورت میں گزرا ہے, شدید تر حالت میں گزرا ہے. وہ تھا میری وائف کی ڈیتھ. میری وائف جن کی ایج مجھ سے تھوڑی کم تھی, لیکن مجھ سے پہلے وہ مر گئیں. تو میں نے کہا کہ میری وائف جو تھی وہی تو مجھے دلی لائی تھی. مشن میں ان کا بہت زبردست ہاتھ ہے. میں تو سچ پوچھے تو کسی کام کا آدمی نہیں تھا, کچھ بھی میں کر نہیں پاتا تھا. میرے اندر استقلال بالکل نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. کوئی کام کیا چھوڑا, کوئی کام کیا چھوڑا. تو یہ سارا جو ہے کریڈٹ جاتا ہے میری بیوی کے کونوں نے مجھے دلی میں جمایا. دلی لائے بھی وہ اور جمایا بھی انہوں نے. اب مشن, وہ میں نے ان سے کہا کہ وہ میری رائٹ ہینڈ نہیں تھی, میرے دونوں ہاتھ تھے وہ. تو ایسی زندگی گزار رہا تھا پہلے سے, تب یہ بات کہہ پایا میں. تو اب آپ سنیے کہ مجھ پر کیا گزری. وہ جو وہ جاننا چاہیں تو آپ بتاؤں, میں تو کہاں بتائیے. تو میں نے کہا کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو یہ پوچھ لیا میں نے ان سے کہ میں اسلام کے ریفرنس سے بول رہا ہوں, بولوں گا, اور کہیں تو بتاؤں گا آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرئنس. تو کہاں بتائیے. ان کے بیٹے بھی آئے تھے, بیٹا بھی ویل ایجوکیٹڈ ہے. تو رجت کہہ رہے تھے کہ شروع میں تو ایسے انڈیفرنٹ بیٹھا ہوا تھا, وہ بات کو اٹینٹیو ہو کر آپ کی باتیں سننے لگا. میں نے انگلش میں کہا تھا جو, کیونکہ وہ ہندی نہیں جانتی, بس بنگالی ہیں نا, وہ ہندی بہت کم برا نام جانتے ہیں. تو خیر میں نے کہا کہ دیکھیے, ڈیتھ ہوئی تو میں اٹھا, وضو کیا, وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کر جو میں نے دعا کی اسی میں مجھے وہ آ گیا, انسپریشن آ گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے. وہ انسپریشن کیا تھا, مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا پرافٹ آف اسلام کا کہ بہت ہی ہیلپ لیس حالت میں وہ مکہ سے نکلے تھے ہجرت کے وقت, اور ایک کیو جس کا نام سور تھا وہاں جا کر کے وہ پناہ لیا تھا انہوں نے, بالکل ہیلپ لیس. آپ کے ساتھ ابو بکر تھے لیکن دونوں کے پاس نہ کوئی ہتھیار, نہ کوئی سامان, نہ کچھ. تو ان کے جو دشمن تھے مکہ میں وہ ڈھونڈنے نکلے آپ کو, اور ان کے پاس تلواریں تھیں, وہاں تک پہنچ گئے, حتیٰ کہ غار سور کے بالکل منہ پر پہنچ گئے وہ. تو اندر سے حضرت ابو بکر نے دیکھو دیکھا تو ان کا رسول اللہ سے کہ یہاں بھی آ گئے. تو ابو بکر پر ایک خوف طاری تھا, تو رسول اللہ نے نہایت اطمینان کے ساتھ کہا کہ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ کہتی سے اللہ ہو. تو مجھ کو تھرو انسپریشن میرے دماغ میں بات آئی کہ میرا ایک ساتھی چلا گیا لیکن سپر ساتھی اب موجود ہے, وہ خدا ہے. یعنی یہ واقعہ مجھے بتا رہا تھا کہ اے انسان تو اکیلے کو سمجھ رہا اپنے آپ کو, تیرے ساتھ تیرا خدا کھڑا ہوا ہے, ابھی بھی تو دو ہے, اب تو ایک نہیں ہو گیا, تو ایک نہیں ہو گیا. تو یہ جب مجھے انسپریشن ملا تو اچانک مجھے ایک نئی اسٹرینتھ مل گئی, نئی طاقت مل گئی, اور تب سے اب تک مشن میں چلا رہا ہوں. اب بہت سی بڑی بڑی مشکلات پیش آئیں, بہت ہی ہمالین پرابلم, لیکن سب سال کو چلے جا رہے ہیں, سب سال کو چلے جا رہے ہیں. تو میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا پہلی کہ دیکھیے میں جس گاڈ پر بلیو کرتا ہوں وہ اس سے مختلف گاڈ ہے جس کو دوسرے لوگ مانتے ہیں. یعنی مانسک کانسیپٹ آف گاڈ میرا نہیں ہے, میرا گاڈ جو کانسیپٹ وہ ہے مونوتھیسٹک. یعنی گاڈ کو میں ایک وجود سمجھتا ہوں. میرے رجت بیٹھے ہوئے تھے, میرے کہ رجت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک وجود یہاں پر ہے, ایسے میں مانتا ہوں خدا کو بھی. خدا ایک وجود ہے, وہ دیکھتا ہے, سنتا ہے, وہ ہیلپ کرتا ہے, اس کو پتہ ہے, اچھا ایک وجود. تو میں نے کہا کہ دیکھیے ایک ایسے خدا کا جب یقین مجھے ہو جائے تو میں پوری طرح اس قابل ہو گیا کہ میں وہ ہیلپر جو میں چلا گیا تھا یہ دنیا سے اس کے باوجود کھڑا ہو سکوں, کیونکہ ابھی ایک سپر ہیلپر میرے پاس ہے. اچھا پھر میں نے کہا, یعنی ان کے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے دیکھیے میں ایسی سی باتیں کہتا ہوں جو جس کو کہنا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. وہ بہت زیادہ وہ تھی سوامی ویویکانند کی اور مہاتما گاندھی کی, بہت زبردست, یعنی فین کہنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ میں ایسی باتیں کہتا ہوں جس کو کہ سوامی وویکانند نہیں کہہ سکتے تھے, جس کو مہاتما گاندھی نہیں کہہ سکتے تھے. یہ رجت بیٹھے ہوئے تھے, اب پوچھ لیجیے, پوچھ لیجیے. رجت تھے اور سادیا تھی, آپا تھی, کہ میں وہ باتیں کہتا ہوں جو سوامی وویکانند جس کو کہنے نہیں کہہ سکتے تھے, مہاتما گاندھی نہیں کہہ سکتے تھے. وہ کیسے؟ اپنی کمیونٹی کے خلاف بولنا. میں نے کہا مہاتما گاندھی برٹش کے خلاف بولے تو پوری ہندو کمیونٹی اور پوری انڈین کمیونٹی ان کا ساتھ دیا, لیکن وہی کہا مہاتما گاندھی اگر ہندو کے خلاف بول دے کوئی ساتھ نہیں دیتا, کوئی ساتھ نہیں دیتا. اپنی کمیونٹی کے خلاف بولنا جو ہے ہماری پارٹس کو اپنی جگہ کھسکانے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. اپنی کمیونٹی کے خلاف بولنا, میں نے کہا سوامی وکرانندا نے اپنی کمیونٹی کی جا کر وکالت کی شکا کو تو ہیرو بن گئے, خود اپنی کمیونٹی کے خلاف وہ بولتے تو زیرو ہو جاتے. وہ تمہاری مثال دی کہ دیکھیے مسلمانوں کا ایک بہت ہی یعنی بڑی سرکولیشن اس کی ہے, مسلمانوں کا پرچہ ہے نئی دنیا, اس میں میں نے ایک آرٹیکل چھپا میرا, تو اس میں اس پر تھا کہ مسلمانوں کو شکایت ہے کہ انڈیا میں ان کے ساتھ ہوتا ہے ڈسکرمنیشن, ان کو ان کا حق نہیں ملتا. تو میں نے لکھا کہ مسلمان انڈیا میں کوئی رائٹ ہی نہیں رکھتے, پارٹی شیئر کروا کر کے انہوں نے اپنا شیئر لے لیا, یا آپ نے شیئر لے لیا تو آپ کو رائٹ کیا ہے؟ اب تو ہندو جو رہا وہ تو گریس, اب جو ہندو دے رہا ہے مسلمانوں کو وہ تو گریس ہے, گریس. جب آپ نے تقسیم کروا لیا, مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نے فریڈم اسٹرگل میں ہمت میں بہت حصہ لیا, ہم فریڈم اسٹرگل میں ہمارا بہت بڑا, تو اپنا حصہ لے چکے تقسیم کروا کر کے. اور سارے مسلمان شریک ہیں اس انڈیا میں بھی, جو آپ کو ہند جو یہ انڈیا ہے اور جو پاکستان ہے, سب کے سب اس میں شریک تھے مطالبہ پاکستان میں. تو میں نے کہا کوئی کہہ سکتا ہے ایسا؟ سوامی وویکانندا اور مہاتما گاندھی اپنی کمیونٹی کے خلاف ایسا بول سکتے ہیں کہ ملک کو بٹوا کر کے تو وہ اپنے شیئر لے چکے, اب جو ہندو تم کو دے رہا وہ تو گریس ہے. جیسے پھر میں نے کہا کہ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ بار بار میں نے کہا ہے کہ جو پارٹیشن ہوا تھا 47 میں, تو اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ پور ہسٹری کا سب سے بڑا بلنڈر تھا, یہ سب سے بڑا بلنڈر, یہ پوری کمیونٹی پر بم ہے. تو سوامی وویکانندا اور مہاتما گاندھی ایسا کہہ سکتے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو جب میں نے یہ کہا تب اس کا بیٹا جو ہے اٹینٹیو ہو گیا, وہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہوں. تو پھر میں ان کے دیکھیے جب یہ سب ہو چکا تب میں نے ان کو قرآن کی ایک آیت بتائی, وہ انہیں کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے ہسبینڈ نہیں تھے بلکہ میرے فرینڈ تھے, کلوزسٹ فرینڈ, اور وہ چلے گئے, اب میں کیا یعنی ان کے لیے کیا سوچوں. تو میں نے کہا کہ میری بات اگر چاہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو, تو بتائیے. میں نے کہا کہ میں اپنے عقیدے کے مطابق یہ مانتا ہوں کہ میری بیوی الائیو ہے, زندہ ہے, اور مرنے کے بعد میرا ان کا ساتھ ہو جائے گا. تو ان کا اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو ان کے مائنڈ سیٹ کے لحاظ سے ایک بات بنی کہی, یہ دیکھیے جس لیول آف کنوکشن پر وہ ہم دونوں جی رہے تھے, دونوں کو دونوں ایک لیول آف کنوکشن کہ یہ سچائی ہے, اس لیول آف کنوکشن پر آج بھی میں ہوں, اسی پر اس میں کچھ کمی نہیں ہوگی. وہ تو مرتے وقت اسی پر قائم رہی اور میں آج بھی اسی پر قائم ہوں. تو یہ لیول آف کنوکشن میں جو اکسانیت ہے, یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ میرے ان کے درمیان ایک ان سین کنیکشن بنا ہوا ہے, ایک ان سین کنیکشن, ایک نئے نیا نہ دکھانے والا رب بنا ہوا ہے. یہی اس بات کا مجھے یقین دیتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم دونوں اکٹھا ہو جائیں گے. تو پھر انہیں کے ایک سوال کے جواب میں میں نے ایک اور بات کہی. وہ جو آیت ہے میں نے کہا ایک بہت بڑا سورس آپ کے لیے اس آیت کے اندر. وہ آیت پڑھیے, الکنا بہم ضروریت ہم وما لطام من عمل من شئے. پوری آیت پڑھیے,
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمانهم الحقنا بهم ذریتهم وما لطناهم من عملهم من شئے کل امرئ بما کسب رہین.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلیورز تھے, جو اللہ کو مانتے تھے, تو ان کا ایک ممبر مر گیا, فیملی کا ایک ممبر, دوسرا ممبر زندہ ہے, لیکن اسی پر قائم ہے, اسی عقیدے پر قائم ہے. تو مرنے کے بعد اللہ دونوں کو ملا دے گا دوسرے سے, اور ان کے درجے میں کوئی کمی نہیں کرے گا. یعنی ایک دونوں میں سے ایک کا اگر درجہ جنت میں زیادہ ہو یا دوسرے کم ہو اپنے عمل کے اعتبار سے, تو دونوں کو برابر کر دے گا, یعنی اپ گریڈ کر کے بلا دے گا اس کو. تمہارے ایک مثال دی کہ دیکھیے, میں ایک سفر کر رہا تھا ایک مرتبہ, تو فرینکفرٹ کے ایئرپورٹ پر میں تھا اور میرے پاس ٹکٹ تھا فرسٹ کلاس کا, لیکن میرا ریزرویشن نہیں تھا, ریزرویشن نہیں تھا. اب میں جب ریزرویشن نہ ہو تو آپ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں. تو ہمارے انڈیا کے ایک صاحب اور سفر کر رہے تھے, ان سے ملاقات ہوئی. تو ان کے پاس جو ٹکٹ تھا وہ اکانومی کا تھا, سیم جہاز سے وہی جا رہے تھے. تو میں نے ان سے بتایا کہ میرا یہ مسئلہ ہے. تو کہا اچھا میں مینیجر سے ملتا ہوں. گئے مینیجر کے پاس, وہ ایئر انڈیا کا تھا, تو اس وجہ سے وہ یعنی مانست تھی گیا. تو وہ ملے ایئر انڈیا کے مینیجر سے, جو اس کو کہتے ہیں ریجنل مینیجر. تو اس نے کہا کہ دیکھ جانتے ہو یہ کون ہے, یہ وہ انسان ہے کہ پارا مسٹر بھی ان کو سلوٹ کرتا ہے. میرے بارے میں کہا وہ انسان کی پرائم منسٹر بھی ان کو سلوٹ کرتا ہے. تو کہا اچھا, تو اس نے فوراً مجھے ایک سیٹ دی. اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو بھی اپ گریڈ کرتا ہوں, آپ ان کے ساتھ جائیے فرسٹ کلاس میں, وہ بھی جائیں فرسٹ کلاس میں, آپ بھی جائیے. تو ان کا اکانومی کلاس ٹکٹ اپ گریڈ کر دیا. تو میرے کہا اس طرح کا ہو جنت معاملہ. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اس سے کیا نکلتا ہے, مرنے والا جو ہے اپنے عمل کے اعتبار سے اگر وہ اکانومی کلاس کا مستحق تھا جنت میں, جو مر کر چلا گیا دنیا سے, تو اپنے عمل کے اعتبار سے اس کا جو استحقاق بندہ تھا جنت میں وہ اکانومی کلاس کا تھا, کیونکہ وہاں بھی درجات ہیں. تو اب جو زندہ ہے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ خوب عمل کرے, یعنی اپنے کو بنائے فرسٹ کلاس کے قابل. تو کیا ہوگا, آپ کے ساتھی کو اپ گریڈ کر کے آپ کے ساتھ ملائی دیتی. وہ تھا اپنے عمل کے اعتبار سے اکانومی کلاس کے قابل, آپ نے بنایا اپنے آپ کو فرسٹ کلاس کے قابل, تو اس کو اپ گریڈ کر کے آپ کو ساتھی بنا دیا جائے گا. تو آپ کے لیے کتنا بڑا انسینٹیو ہے, ایک بہرے کے عمل ہے. یعنی اس کے مرنے کے بعد آپ پاس ایک بہت بڑی ہوپ, بہت بڑی امید, چلو اور کرتا ہوں کام, اور عمل کرتا ہوں, تاکہ ہم دونوں وہاں پر اونچے درجے میں ایک ساتھ رہ سکیں. تو اس نے کہا کہ ایسا ہے, تو میں نے سادیا سے کہا کہ نکالو وہ آیت. اس آیت کا انگلش ترجمہ دو بار تین بار پڑھ کے سنایا اس نے, تو بالکل وہ حیران تھی کہ اسلام میں ایسی بھی تعلیم ہے. تو آپ کو مدعو کے مقابلے میں اپنے آپ کو ایسی سطح پر لانا ہے کہ اس کے لیے آپ ایک قابل لحاظ شخص بن جائیں, جو کہتے ہیں انگریزی میں ٹو بی ریکنڈ ود, ایک قابل لحاظ شخص بن جائیں. ورنہ کچھ سوچے گا, وہ سوچے گا کیوں. تو یہ میرا آج کا تجربہ ہے. آئی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے, بیٹھ گئے بہت دیر تک, کیونکہ وہ تو آئی تھی ایک, ہمیں ایک ان کا ایک سیمینار ہونے والا ہے سوامی وکرنندا پر, اس میں انوائٹ کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن بیٹھ گئے بہت دیر تک. اور اتفاق اس کے ہسبینڈ کا کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ابھی وہ کچھ 70 سال کا ایسا کچھ تھا, وہ زیادہ عمر نہیں تھی. اس کے دو بچے ہیں, ایک بیٹا تو دلی میں ہے, بیٹی باہر ہے. تو شوہر کے مرنے کے بعد یہ ایک طرح کی تنہائی ہو گئی اس کو. اب بیٹا تو کہیں رہتا ہوگا اپنے, یہاں تو لوگ الگ الگ رہتے ہیں. تو اس طریقے سے جب آپ بات کریں گے مدعو سے, تب وہ اس کو اہمیت دے گا, ورنہ اس کو اہمیت ہی نہیں دے گا. تو دیکھیے, یہ جو مشن ہے, یہ ڈاؤن ٹارڈن لوگوں کو کلمہ پڑھوانے کا مشن نہیں ہے, جو لو کلاس کے لوگ ہیں ان کو جا کر کے آپ کلمہ پڑھوائیں, یہ مشن نہیں ہے. یہ مشن ہے جو وقت کا جو انٹیلیجنسیا ہے, جو وقت کا ایجوکیٹڈ کلاس ہے, جو وقت کے جو انٹلیکچوئلس ہیں, ان کو باور کرانا کہ اسلام اس قابل کا, وہ اس کا مطالعہ کریں. ابھی تو وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ اسلام کو, اس کا مطالعہ کریں. تو جب ان کے فکری مستوی پر جب آپ کہہ پائیں گے بات کو, تب وہ سمجھے کہ ہاں بھائی اس کو پڑھنا چاہیے. بخاص جاتے ہوئے قرآن کا نسخہ بھی لے گئی, وہ سعدیہ اور رجت اس کو باہر تک پہنچایا تھا. دیکھیں, جب آپ اس طرح سے ایجوکیٹڈ لوگوں کو اپنا مدعو بنائیں, تو اس میں ڈبل فائدہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جس سطح پر اسلام کو پہنچانا ہے, اس سطح پر آپ پہنچا پاتے ہیں, کیونکہ قرآن میں ہے کہ انبیاء جو ہے اپنے زمانے کے ملا کو خطاب کرتے تھے, وقال ملا الذین کفروا ابن قومی. تو ملا کیا تھے؟ آج کل کی زبان میں انٹلیکچوئلس, انٹیلیجنسیا, وہی تھے ملا. تو جو جس کو ہم کہیں گے, ایک اور لفظ اگر ہم استعمال کریں تو اوپینین میکر کلاس, ہر زمانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اوپینین میکر کلاس ہوتے ہیں. جس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ الناس اولادین ملوکہم, تو ملوک کے مطلب سردار اور جو بڑے تھے اس زمانے میں, وہی اس زمانے کا اوپینین میکر کلاس تھا. تو اوپینین میکر کلاس کو جب آپ بات پہنچائیں, تو آپ کو مبلغ کا کریڈٹ ملا, دائی کا کریڈٹ ملا, کیونکہ یہ تو اصل دعوتی کام ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ آپ کا اپنا ذہنی ارتقا ہوا, آپ کا ذہنی ارتقا. یاد رکھیے, اپنے برابر سے آپ بات کر رہے ہیں یا اپنے سے کم سے بات کریں تو ذہنی ارتقا نہیں ہوتا, لیکن جب آپ بات کریں ایسے سے جو آپ سے اوپر ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ کو مسلسل ایک انٹلیکچوئل چیلنج پیش آتا ہے. وہ انٹلیکچوئل چیلنج آپ کے اندر ذہنی ارتقا لاتا رہتا ہے. تو ڈبل فائدہ ہوا, ایک تو آپ کو مبلغ اور دائی کا انعام ملا اللہ تعالیٰ کے یہاں, دوسرے کہ آپ کو ذہنی ارتقا, آپ کا اپنا ذہنی ارتقا ہوا. جیسے آپ لوگ جے پور میں گئے تھے تو جے پور میں آپ کو اپنا آپ کو صرف اس اعتبار سے مت دیکھے کہ دوسروں کو آپ نے کیا دیا, یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک پہلو ہے کہ دوسروں کو آپ نے کیا دیا. دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کو خود کیا ملا. ان ٹرمز آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آپ کو کیا ملا, کیونکہ وہاں آپ جانتے ہیں کہ وہاں تو پڑھے لکھے لوگ آئے تھے, رائٹرس آئے تھے, ٹاپ پہ لوگ آئے تھے, تو جب آپ اسے ملے ہوں گے, باتیں کی ہوں گی, تو وہ ایک دو ذہنوں کا ٹکراؤ ہوتا ہوگا, انٹلیکچوئل کلیش. تو اس دوران آپ کو کچھ ذہنی غذا ملنا چاہیے, تو اس سفر کو آپ ایک تو اس ادوار سے دیکھیے کہ آپ نے کیسے لوگوں تک کتابیں پہنچائیں, دوسرا اس اعتبار سے دیکھیے کہ آپ کو خود آپ کے اپنے ذہنی ارتقاء میں کتنا اضافہ ہوا. یہ بہت ضروری بات ہے. آج میرے پاس ٹی وی والوں کا ٹیلی فون آیا تھا, وہاں آج شام کو ایک پروگرام ہو رہا ہے, اسے بلا رہے تھے مجھ کو. شاید آپ کو معلوم ہو کہ ساؤتھ انڈیا میں ایک فلم بنی ہے, اس فلم میں مسلمانوں کو کہنا ہے کہ اس میں کچھ صفحہ کچھ حصہ جو ہے مسلمانوں کی دل آزاری کا ہے, تو وہ کہتے ہیں اس سے نکالو, کچھ قرآن کی توہین ہو رہی ہے, ایسا کچھ کیا ہے. تو وہ کیس لے گئے ہیں وہ عدالت میں, اور بڑا اس کا چرچا ہے. تو آج میڈیا میں, تو میں وہاں خیر گیا نہیں, میں اور وہ ویسے وہ ایک گاڑی ہوتی ہے نا, وہ ایک وین آتی بہت بڑی, وہ بھیجنے والے تھے, تو میں نے منع کر دیا. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں آپ سے, وہ یہ کہ اس طرح کے مواقع کو آپ صرف پوائنٹ آف ڈفرینس کے ساتھ سمجھ لیجیے, اس کو ایک اپرچونیٹی کے طور پر لیجیے. یعنی اس آدمی کو فرض کیے قرآن کا احترام اس کے دل میں نہیں ہے, رسول اللہ کے بارے میں اس کے دل میں رسول اللہ کا مقام نہیں ہے اس کے دل میں, تو بہت اچھا ہے, اس سے آپ بات کر سکتے ہیں. اس سے ایک بات کرنے کے لیے ایک 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 پوائنٹ مل گیا کہ آپ قرآن کے بارے میں ایسا سمجھتے ہیں, تو کیوں ایسا سمجھتے ہیں, اس سے پوچھے وجہ, کچھ بتائے گا تو آپ ایکسپلین کیجیے. رسول اللہ کے بارے میں اس کے کچھ خیالات ہیں, اسے پوچھیے, وہ بتائے گا, اس کو آپ ایکسپلین کیجیے. تو وہ تو بہت ہی زبردست اپرچونیٹی ہے دعوت کی. جب بھی کوئی شخص اختلاف ظاہر کرے تو ایک موقع دے رہا ہے آپ کو کہ آپ اس کے ریفرنس میں اس سے بات کر سکیں, اس کے ریفرنس اس سے بات کر سکیں. تو میں اگر جاتا تو میں یہی کہتا وہاں پر کہ یہ تو بہت اچھا ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے, کہ کچھ لوگوں کو قرآن یا اسلام یا پرافٹ کے بارے میں ان کے ذہن میں کچھ ایسے خیالات ہیں جو ہم سے مختلف ہیں, تو بہت اچھا ہے اس اختلاف کو لے کر کے آپ ان سے بات کیجیے, اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنائیے دعوتی گفتگو کے لیے. تو جب آپ ملیں گے ڈاؤن ٹارڈن لوگوں سے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں پیش آئے گی. لوور کلاس کے لوگوں کو آپ ملیں, جا کے اس سے کلمہ پڑھوائیں, تو بیچارے اس پوزیشن میں ہوتے ہی نہیں کہ آپ کو کوئی انٹلیکچوئل چیلنج دیں. تو آپ کا 20 برس تک کام کرتے ہیں ان کے درمیان کچھ بھی ذہنی ارتقا نہیں ہوگا. جن کا لیول آپ سے کم ہے ان کے پاس جا کر آپ کلمہ پڑھوائیں تو آپ کا ذہنی ارتقا تو بالکل نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں. دلی میں ایک صاحب ہیں, ایک ہندو بزنس مین ہیں, ان کا پریس ہے. تو وہ ایک سنستھا جڑے ہوئی ہیں, ایک آرگنائزیشن ہے ہندوؤں کو سے جڑے ہوئے ہیں وہ. تو وہ لوگ جب مجھ کو بلاتے ہیں اپنے کانفرنس میں تو انہیں کو بھیجتے ہیں, اپنی کار پر آتے ہیں, مجھے لے آتے ہیں وہ. تو کئی بار ایسا ہوا. ان کا نام ہے نریش. تو ابھی وہ ابھی وہ جوانی کی عمر میں ہے, لیکن باتیں بڑی اونچی اونچی کرتے ہو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ عمر کے لحاظ سے زیادہ بڑی بات کہہ پاتے ہیں, ایسا کیوں ہے, آپ کی عمر کے لوگ اتنی بڑی بات نہیں کہہ پاتے. تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے مجھ کو نصیحت کی تھی کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جن کا علم تم سے زیادہ ہے, جن کا علم تم سے زیادہ ہے, ایسے لوگوں کے پاس بد اٹھنا بیٹھا جن کا علم تم سے کم ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری عادت بن گئی, میں بڑوں کے پاس بیٹھتا ہوں جو زیادہ ان کی ایجوکیشن ہے, عمر میں بڑے ہیں, جن کا ایکسپیرئنس زیادہ ہے مجھ سے, ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوں. تو اس کے معنی کیا ہوئے, ایسے پاس جب اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان سے سیکھتے ہیں, اپنے سے کم کے پاس بیٹھتے تو کیا سیکھتے کیا. تو لرننگ پروسیس چلے گا جب آپ ایسے لوگوں سے ملیں جن کے پاس کچھ ہو, جن کے پاس کچھ نہیں ہے تو لرننگ پروسیس کیسے چلے گا آپ کا. اس لیے دیکھیے, جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں, لوور کلاس کے لوگ, ان میں دعوتی کام آپ کریں تو مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے, آپ ضرور کیجیے. لیکن یہ جان لیجئے کہ وہ سیکنڈری نوعیت کا کام ہے, پرائمری نوعیت کا کام نہیں ہے وہ, کیونکہ اوپین میکر کلاس سے دوسرا ہے, وہ لوگ اوپین میکر کلاس نہیں ہیں. جو سوسائٹی کو شیپ دیتے ہیں, جو اداروں کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں, جو آرگنائزیشن چلاتے ہیں, جن کے ہاتھ میں ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کسی سماج کی, تو وہی لوگ ہیں. تو ان کو میں اوپینین میکر کلاس کہتا ہوں. تو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اگر چلے جائیں اس میں تو صحیح نہیں ہوگا. کم تر صلاحیت کے لوگوں کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ تبلیغ پہ چلے جائیے. جو کم تر صلاحیت کے لوگ مجھ سے ملتے ہیں, میں کہا بھی تبلیغ پہ چلے جائیے. تبلیغ کو میں غلط نہیں سمجھتا, فرق صرف یہ کہ ہمارا کام خواص میں ہے, ان کا کام عوام میں ہے. ہمارا کام جو ہے خواص میں ہے, ان کا کام عوام میں ہے. تو جس کی تعلیم ہوئی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ علم دیا ہے, وہ کیوں عوام میں جائے, اس کو خواص میں جانا چاہیے. اس طرح دونوں فائدے ہوں گے. یعنی ایک طرف تو وقت کا جو ملا ہے اس میں بات پہنچ پائے گی, دوسرا یہ کہ آپ کو خود علم میں اضافہ ہوگا, آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا, یہ فائدہ ہوگا. میں تو اللہ کے فضل سے بہت سیکھا ہے اس طریقے سے. یعنی ایک تو میرے لیے مطالعہ اور مشاہدہ اور تدبر, اس سے مجھے ملا جو کچھ ملا. دوسرے یہ کہ میری عادت تھی کہ نوجوانی کی عمر میں جب کہ میں کچھ باتیں کر پاتا تھا تب بھی میں بڑوں کے پاس بیٹھتا تھا. کسی نے مجھ کو ایڈوائس نہیں دی تھی لیکن عادت تھی, صرف سن ہی رہا ہوں, کچھ میں شیئر نہیں کر پا رہا ہوں تب بھی سن رہا ہوں. اپنے سے بڑوں سے ملنا, زیادہ تعلیم یافتہ سے. کئی بار ایسا ہو چکا ہے میرے اس زمانے میں کہ انہوں نے کوئی بات کہی میں جواب نہیں دے سکا. جیسے اس زمانے میں ملا تھا یہاں پروفیسر مجیب ہوتے تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں, پروفیسر مجیب وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, یعنی روایتی قسم کے مذہبی تو نہیں تھے وہ, لیکن پڑھے لکھے آدمی تھے. تو اسے میں ملا تھا, غالباً انوار علی خان سوز کے ساتھ ملا تھا ان سے میں. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ جانتے ہیں, اسی انداز میں, مولوی صاحب آپ جانتے ہیں اس زمانے میں اسلام کی نمائندگی یہودی کر رہے ہیں. اب بہت ہی ایک شاکنگ ایکسپیرئنس تھا. ایسے ڈائریکٹ انہوں نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب آپ جانتے ہیں کہ زمانے میں اسلام کی نمائندگی یہودی لوگ کر رہے ہیں. اب میرے پاس کوئی جواب اس کا نہیں تھا. ان کا مطلب یہ تھا کہ جو اسکالرلی ورک ہے اسلام پر وہ سب انہوں نے کیا ہے. اسلام کے موضوعات پر اسکالرلی جو ماڈرن اسکالرشپ کا جو اس پر انہوں نے کام کیا, انہیں کتابیں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں. یونیورسٹیوں میں جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں مذہب کے یا اسلام کے یا کمپیریٹو ریلیجن کے, تو اس میں کتاب انہیں کی پڑھی جاتی ہے کیونکہ ان کا جو اسکالرشپ ہے بہت اونچا ہوتا ہے اور مسلمانوں کا اسکالرشپ ہوتا بلند نہیں ہوتا ہے. اسی کو کہا تھا انہوں نے کہ موجودہ عمر نے اسلام کی نمائندگی یہودی لوگ کر رہے ہیں. اب میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا اس وقت, تو اسے سن لیا. لیکن اس سے دھکا تو لگا, ذہن کو ایک شاک تو لگا, ایک سوچنے کا ایک میدان کھلا میرے اوپر, مطالعے کا شوق پیدا ہوا, مطالعے کا جذبہ پیدا ہوا. اب اس کے بعد کئی بار ایسا ہوا کہ میری ملاقات یہودیوں سے ہوئی, کئی یہودی سے, تو میں اللہ اکبر سے ان سے بات کر پایا. تو بہرحال دیکھیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ عوام میں کام کیا جائے, لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی کوشش میں بھیڑ لگائیں, ان کو آنا چاہیے ایجوکیٹڈ کلاس میں تاکہ ملا قوم میں اسلام کی دعوت پہنچے اور خود آپ کا اپنا جو ذہنی افق ہے وہ بلند ہو. تو آپ نے جو سوال فرمایا تھا, تو اس کے لیے میں کوئی یعنی دو چار کی طرح کوئی میں آپ کو میتھڈ نہیں دے سکتا, کوئی میتھڈ نہیں دے سکتا. یہ تو آپ کو خود سوچ کر کے جاننا ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے. یعنی اس کو میں کہوں گا کہ سیلف ڈسکورڈ میتھڈ. اس کے لیے آپ کو سیلف ڈسکورڈ میتھڈ اپنانا ہوگا, بتائے ہوئے میتھڈ پر نہیں. ہاں, اس لیے ہاں اپنے مشن میں کبھی پروگرام کی بات نہیں کرتے. آج تک ہم نے کسی کو پروگرام نہیں دیا. ابھی دیکھیے جے پور میں کئی لوگ گئے تھے ہمارے دلی سے, کسی سے میں نے کوئی مشورہ دیا میں اسے یہ بھی کہا جاتا ہوں, مجھ سے مشورہ لیجیے بھی مت, مجھ سے پوچھیے بھی مت. خود سوچا, خود پلاننگ کی, خود گئے, خود وہاں پر کام کیا. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو سیلف ڈسکورڈ ڈسکوری, سیلف ڈسکورڈ میتھڈ جو ہوتا ہے, وہی آپ کے مائنڈ میں جگہ بناتا ہے اور وہی آپ سے کچھ کام کرواتا ہے. بتائے ہوئے سے کچھ کام نہیں ہوتا. اگر آپ خود سے کوئی میتھڈ ڈسکور کریں گے نا, تو اندھا دھند اس میں لگ جائیں گے آپ. اب کوئی بتائے گا تو کچھ نہیں ہونے والا. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب کس کی کتاب نے زیادہ آپ متاثر کیا, کس کی شخصیت سے آپ زیادہ سیکھا, آپ نے کس سے آپ کو زیادہ, جو کہتے ہیں ہندی میں, پڑھنا ملی. میں نے کہا بھائی میں اس نظریے کو مانتا ہی نہیں, میں تو سیلف ڈسکوری کو مانتا ہوں. میرا میتھڈ جو ہے سیلف ڈسکوری پہ بیس کرتا ہے, کیونکہ اسی سے آپ کے اندر یعنی ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے اور آپ یعنی بڑھ چڑھ کر مشن میں کام کرنے کا اسپرٹ جاگتی ہے اسی سے. تو میں آپ لوگوں نے آج جو فرمایا, جو توجہ طلب جو میں نے آپ سے پوچھا تھا, تو آپ سب کے باتوں کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے, وہ یہ کہ میں کچھ کہوں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں, میں کچھ کہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو خود سوچنا ہوگا, آپ کو خود مطالعہ کرنا ہوگا, آپ کو خود ڈسکور کرنا ہوگا. اور جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقعد صدق میں جگہ ملے ہم, فی مقعد صدق عند ملک مقتدر, وہ جذبہ ہونا چاہیے. اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جو مقاعد ہوں گے, وہاں پر سیٹ پانا کتنا بڑا انسینٹیو دیتا ہے اور کتنی بڑی تیاری کے لیے آپ کو ابھارتا ہے. جی, فی مقعد صدق عند ملک مقتدر, عندہ کا لفظ یہاں پر ہے, اللہ کے قریب مقاعد سیٹ ہوں گے, اللہ کے قریب جو سیٹ ہوں گی اس سیٹ پر جگہ پانا, تو کیسا عجیب انسینٹیو دیتا ہے آپ کو کہ مجھے اللہ کے قریب کی سیٹ پر جگہ لینا ہے. تو آپ ہیرو بن جاتے, ہیرو بن جاتے ہیں. ادب گڑھ میں ایک صاحب تھے, انہیں ان کے جنون تھا کہ مجھے ٹاپ کرنا ہے. اب بیچارے کا انتقال شاید ہو گیا ہے, تو میں نے ان کو دیکھا تھا, ایک کمرے میں رہتے تھے آزم گڑھ میں, میں وہاں چند بار گیا ہوں تو دیکھا ہے ان کو, تو بالکل مجنون جیسے دکھائی پڑتے تھے, بال بڑھے ہوئے ہیں اور کپڑے بالکل ایسی لگتا کہ نہ دھوئے گئے ہیں نہ پریس ہوئی ہے, بالکل دیوانے پن کے ساتھ پڑھتے تھے اور واقعتا ٹاپ کیا انہوں نے. لیکن کیا ہوا, ٹاپ کے بعد پھر اسی کو میں نے دیکھا تو سوٹ ووٹ پہنے ہوئے اور بالکل عام انسان بنے ہوئے تھے. تو کیا ہے, دیکھیے ان کا اینڈ آ گیا جب انہوں نے ٹاپ کر لیا کالج میں, تو اینڈ آ گیا ان کا. کہ مومن کا اینڈ نہیں آتا, کیونکہ ابھی تو وہ دن باقی ہے جب اللہ کے دربار لگے, جہاں مقاعد صدق لگائی جائیں, وہ تو ابھی باقی ہے. تو آپ کا جو انسینٹیو بہت تک چلتا ہے, ان کا انسینٹیو وہاں ختم ہوگا جہاں کے کالج میں ان کو ٹاپ کو پوزیشن ملی, بہت ختم. اب وہ معمولی زندگی گزارتے تھے, میں نے خود دیکھا ان کو, اب کوٹ پتلون پہنے ہیں, ہوا کر رہے ہیں اور خوب اچھے بال بنے ہوئے ہیں, خوب اچھا یعنی پریس کا وہ کپڑا ہے وغیرہ. کہ مومن کا یا دائی کا جو انسینٹیو ہے اس کی کوئی اینڈ نہیں, کیونکہ اس کو تو وہاں تک اس کی جو امیدیں ہیں وہاں تک لگی ہوئی ہیں, موت کے بعد والا جو بر ہے وہاں تک لگی ہوئی ہیں. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. تو ایک آبادی انسینٹیو, ایک نہ ختم ہونے والا محرک پیدا ہوتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ اپنے ساتھیوں کو میں کوئی پروگرام دوں, نہیں, ہمارے ہر ساتھی کو کریٹو بننا ہے. کریٹو خود اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کر کے اسے خود جاننا ہے کہ کیا میتھڈ ہے, کیا پروگرام ہے, کیا طریقہ کار ہے, اس کے لیول کا جو اس کو مقاعد سخت میں بیٹھنے کے قابل بنائے, اس لیول کا. تو آپ کا ذہن مستقل حرکت میں رہے گا. جتنا زیادہ اونچا نشانہ ہو اتنے زیادہ آپ کا مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے. اس آدمی کا نشانہ جو ہے ایگزامینیشن میں ٹاپ آنا تھا تو وہیں پہ ختم ہو گیا, لیکن آپ کا نشانہ تو یہ ہے کہ موت کے بعد جو ہے آپ کو مقام ملے, تو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو بہرحال میری دعا ہے کہ مجھ کو آپ کو اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلائے اپنی حفاظت کے ساتھ, اپنی حمایت کے ساتھ, جو راستہ وہاں تک پہنچاتا ہے ہم کو, کہ فی مقعد صدق عند ملک مقدر, اللہ کے پاس جو مقاعد صدق ہوں گی, جو سچائی کی سیٹ جو ہوگی, وہاں پر جگہ ملے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس قابل بنائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين.